أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. موجودہ ترتیب میں قرآن شریف کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جو تعارف الوہیت میں تھی. اسماء اشرا پانچ ظاہراً اور پانچ منظمراً میں رب العالمین جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد کا تعارف ہے. اللہ رب رحمان رحیم مالک، یہ پانچ اسماء ظاہراً ہے، اور معبود مستعان ہادی منعم اور مدل یہ پانچ مزمراً ہے. سورت کے اندر ایک فرقے کی طلب تھی جن کو منعومین یا انعام یافتگان کہتے ہیں، اور دو فرقوں سے پناہ مانگی گئی اور ان کی تضمیم اور تقبیح کی گئی. مغضوبین هم الیہود والضالین هم النصاریٰ، اور اس کے ضمن میں کل کائنات کے کفرہ ولاحدہ زنادقہ مشرکین مبتدئین معتقدین غلات بے دین سب اس میں شامل ہیں. سورت کے اخیر میں سنت ہے کہ آمین کہا جائے، لیکن چونکہ آمین غیر قرآن ہے اس لیے احتیاطاً درج نہ کیا گیا. لِأَلَّا يَخْتَلِطَ غَيْرُهُ بِهِ، تاکہ غیر قرآن قرآن میں شامل نہ ہو جائے. حدیث میں ہے کہ آپ نے جب فاتحہ پڑھی اور نازل ہوا تو آپ کو جبریل نے کہا قُلْ آمین يُجَابُ لَكَ، اب آمین کہو قبول ہو جائے گا. آلوسی نے اس جگہ وہ شعر بھی لکھا ہے، اِلَّمْ تُرِدْنِ لَمَا نَرْجُو وَنَطْلُبُهُ مِنْ فَيْزِ جُودِكَ مَا عَلَّمْتَنَا الطَّلَبَ، جو کچھ آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اگر نہ دیتے تو آپ خود ہمیں مانگنے کا طریقہ نہ بتاتے. سورہ بقرہ کے اندر فاتحہ کے اواخر میں سے ایک فرقے کو لے لیا گیا، مغضوبین، اور اس کی مذمت کی گئی، اور یہود کو تین خطابات کیے گئے. پہلے یا بنی اسرائیل میں نعم مجملہ، دوبارہ یا بنی اسرائیل میں نعم مفصلہ، اور تیسری دفعہ خطاب یا بنی اسرائیل میں نعم مدللہ، بتاریخ الکعبہ و تعمیرہ و توصیفہ و تقسیمہ و تبعیثہ لنبی یبعث آخر الزمان. سورت مصدر تھی حروف مقطعات سے، لا یعلمها الا اللہ. متاخرین نے کچھ مناسبات ذکر کی جن کے اشارات اور رموز سلف کے ہاں موجود تھے، جیسے ابن عباس سے قوی اور ضعاف طریقوں سے منقول ہے، اور صداقت کتاب کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فی، اور قرآن مجید کے مقاصد نزول بیان ہوئے ہدل للمتقین و آگے چل کر ہدل للناس، اوصاف خمسہ مومنین کے ذکر کیے اور ذم کافرین آیتین میں کی گئی اور رکوع کامل میں 10 نشانیاں اور 2 مثال منافقین کی دی، کیونکہ ان کا معاملہ ہمیشہ پیچیدہ رہتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ کا علی تحقیق دعویٰ، عنوان، موضوع، غرض اصلی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی العبادت المخلصہ للہ وحدہ. سورہ بقرہ کا بھی وہی عنوان ہے، العبادت المخلصہ للہ وحدہ. مومن کس کو کہتے ہیں؟ عبادت مخلصہ اللہ کے لیے کرنے والا. کافر کس کو کہتے ہیں؟ العبادت المخلصہ للمعبود کا منکر. منافق کس کو کہتے ہیں؟ عبادت مخلصہ میں چون چرا کرنے والا. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم. اور اس کو سورت میں 4 جگہ ذکر کیا گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم للہ ما فی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت انتہائی مفصل و مدلل تھی، یہاں تک کہ صحابہ نے اس کے ضبط میں 11-12 سال لگائے، جیسے ابن عمر کے بارے میں منقول ہے. اور واقعی کہا گیا ہے کہ فاتحہ کو فہرست سمجھو اور بقرہ کو کل علوم قرآن کی تفصیلات کا ایک اجمال سمجھو. اور بقیہ قرآن میں اب ایک ایک لفظ کی تشریح بالتوضیح والتشریح والتفسیر ذکر ہو رہا ہے. سورت کا نزول نمبر 87 تھا، کیونکہ اس سے پہلے 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جبکہ فاتحہ علی التحقیق 5 نمبر پر ہے. ترتیب فرشی حسب العرشی میں فاتحہ پہلے نمبر پر ہے اور بقرہ دوسرے نمبر پر. اسی طرح آگے شروع ہو رہی ہے آل عمران، وہ 89 نمبر ہے نزول میں، اور ترتیب موجودہ میں 3 سورت قرآن کریم کی. سورت کے اخیر میں ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لفظ مولا مختلف معانی میں مستعمل ہے، مولا الموالات، مولا الاسلام، مولا الاطاقہ. مولا موتق کے معنی میں بھی ہے، موتق کے معنی میں بھی ہے. مولا محب کے معنی میں بھی ہے، مالک و مختار کے معنی میں بھی ہے. انت مولانا، مولا کے معنی ہادی اور رہبر بھی ہے. یا مولانا، عالم دین کو کہتے ہیں مولانا. عرف ہے کہ عام مولوی کو کہتے ہیں مولوی فلاں، جب ذرا شان والا ہو تو مولانا، اور جب تھوڑا سا اور آگے ہو تو پھر القاب و صاف پشتو والے اور فارسی والے ملا، مولوی، اور پھر مولئی سے. یہ مقامات ہے، فضائل ہے جو اللہ نے علماء دین کو دیے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ملا عبدالحکیم سے الکوٹھی، ملا جیون، اور یہ اورنگزیب کا استاد ہے ملا جیون، شیخ احمد ملا جیون، بہت قابل آدمی ہے، لیکن افسوس کہ حد درجہ سعادت ہے. نور الانوار اس کی ہے، تفسیرات احمدیہ ہے، اور بڑی چیزیں ہیں. کہتے ہیں ملا علی قاری کو جب ملا کہا گیا تو اس نے پورے قاہرہ کی دعوت کی کہ اللہ اکبر میں ہو گیا ملا جی. تو قوموں کے اصطلاحات اس طرح ہوتی ہے. یہاں بلوچ لوگ رہتے تھے محلے میں عطا اللہ مینگل کے, تو وہ ان کی عادت تھی اچھے عزت والے لوگ تھے. جیسے میں سلام پھیرتا ملا جی ایک ضروری بات معلوم ہے چاہیے, میں اپنے حساب سے جواب دیتا ہوں. عصر کے بعد تسبیحات پھر دعا, پھر میں پوچھتا ہاں بھائی بتاؤ. ہاں یہ بات ہے. تو ان باتوں پہ خفا نہیں ہونا چاہیے, تو ہر شخص کی اور قوم کی اپنی اصطلاح ہے. اللہ تعالی کے لیے جب مولا کا لفظ آ جائے تو آقا مالک مختار کے معنی آب ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّهِيرُ. اللہ تعالیٰ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا مالک و مختار ہیں, اور جبریل تو ان کے بہت ہی اعزاز کرنے والے. تمام مسلمان آپ کے پابند ہیں اور آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کی امت ہے. اسی طرح فرشتے بھی. یہاں مولا کا لفظ کہہ کر کے لفظ اللہ, جبریل, صالح المومنین اور بالعموم ملائک کا ذکر کیا. مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مولا کا جو معنی رب العزت کے لیے ہے وہ بقیہ کے لیے نہیں, اور یہ بد ہی ہے. ایک روایت اس طرح وارد ہوئی ہے, غزوات خیبر کے آس پاس, کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے, وہ جیسے ہی غنائم آ گئے تو ایک کنیز کو ذرا سینے کے نیچے دبایا. خالد بن ولید نے کہا صبر نہیں کر سکتا ہے, زہر ہے. وہ بھی ایک شان و شوکت کے آدمی, اور کچھ زیادہ ہی بات بگڑ رہی تھی, لیکن ابن عمر وغیرہ بیچ میں پڑ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا, آپ خالد بن ولید کو تنبیہ کرنے لگے اور کہا من کنت مولا فعلی مولا, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے اپنا خیر خواہ اور رہنما مانتے ہیں وہ علی کو بھی اسے بھی محبت کرے, ان کو بھی دین کا رکن رکین فرد فرید مان لے. کوئی شک نہیں کہ علی مرتضی, علی حیدر کرار بہت شان و شوکت کے صحابی ہیں. ابو الاسود کے اشعار میں نے پڑھے تھے موقع پر. یقول الارازل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیا بنو من نبی و اقربوہ احب الناس کلہم الی فان یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان کان غیا احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزۃ او علیا. ابو الاسود دو علی کے اشعار ہے, الکتاب کے اندر ابن سیبوی نے نقل کیے. پیچیدگی یہ پیش آئی کہ اہل حق کا ایک خطیب مبلغ, ان کو فطری یا تربیتی میلان ہے روافض کی طرف, اور وہ اس سلسلے میں تقریباً حدود سے متجاوز ہو چکا ہے. مثلاً یہ کہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کے بارے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں, بہت کوتاہی. آپ کو پتا اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ مولا من کنت مولا فعلی جو مولا, تو کہتے ہیں کہنا چاہیے کہ مولا ہی علی. اور کہتے ہیں میرے ہر بیان میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, اور میں کہتے ہیں کہ تو شیعہ کہتے ہیں کہ علی مولا علی, تو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں نا بے لفظ ہی. تو اس لیے آج مجھے اس پر کلام کرنا پڑا. یہ جو فاتحہ میں آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم بحکم الہی, یہ بہت زبردست دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں راہ راست پر قائم دائم رکھے. اب دیکھو ایک طرف اس کے بیان میں بلا کا اثر تھا, اور دنیا میں اس کے جوڑ و پائے کا خطیب نہ تھا. اس خوش فہمی میں میں بھی ایک دفعہ احسن العلوم میں لے کے آیا اور 3.5 گھنٹے بیان کیا, لیکن بعد میں جب ان کے معروضات سنے اور ان کی تحقیقات و خیالات معلوم ہوئے تو میں نے توبہ استغفار کیا اور الاحسن میں معافی نامہ شائع کیا. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس قدر ناکارہ وادیوں کے اندر مبتلا ہے اور سخت حق کے بارے میں سرگردان ہے, اور اہل حق کے علاوہ اہل باطل کا بہت بڑا ترجمان ہے. اس سلسلے میں آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے صحیح سنا ہے, اس سے زیادہ ہی خطرناک باتیں مل جاتی ہیں. مثلاً ایک گلگت کے جلسے میں ان سے ملنے کے لیے وہ دوسرے فرقے کے لوگ آئے, تو اس نے کہا آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیوں آئے, لیکن یاد رکھنا یہ اس دین کے اصل وارث ہے, وہ اصل ہے ہم نقل ہیں. جن کی اذان بھی علیحدہ ہے, نماز بھی علیحدہ ہے, اوقات بھی علیحدہ ہے, وہ اصلی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن مجتبی نے کبھی مولا علی کہا ہے, حسین نے, ائمہ اطہار نے, کہیں نہیں ثابت. کیا حضرت علی کے بارے میں یہ ارشاد کہ وہ مولا ہی تو ہمارے بھی مولا ہی ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اور اہل سنت والجماعت تو کیوں کہے, ان کا تو اصل فرع سب صاف ستھرا ہے. جو مبتلا ہے طغیان اور بغیان علی میں, وہ بھی ان کے عقائد میں بھی نہیں ہے کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ لوگ مولا علی کہے. شاہ احمد دورانی کہتے تھے, وہ ظاہر ہے یہ لوگ اور وہ لوگ آپس میں فصل نہیں رکھتے. پھر یہ کہ ان کے بارے میں بھی کبھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں, علی مولا ہے آسمان کا بنانے والا ہے, علی مولا ہے زمین علی نے بنائی. یہ ان کے خطبہ کی عام زبان ہے, تو معلوم ہوا کہ وہ مولا کے بقیہ معنی نہیں مان رہے, وہ اسی معنی میں لے رہے جس میں رب العزت ہے. قانون الموضوعات میں طاہر پٹنی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث سلف میں منکر بھی رہی ہے. ابو المرصد اور سفیانین نے اس پر کلام بھی کیا ہے. تو انت مولانا, خدایا آپ ہی ہمارے کارساز ہیں, ہمارے مالک اور مختار ہیں. اس معنی میں مولا مخلوقات کا رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اگر وہ حدیث صحت کو پہنچ بھی جائے تو پھر بھی ایک خطرہ ہے, کیونکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کل سنت تکون شعار اہل البدع ترکہا اولا. اگر کوئی غیر موقت سنت مستحب بھی غلط فرقے کا شعار بنے تو اس کا ترک اولا ہے. بدائے و سنائی میں، فتاوی شام میں، قاضی خان میں، بزازیہ میں، ہندیہ میں، بحر میں، تبیین میں، نہر میں، فتح القدیر میں، محیط سرخسی میں، مبسوط سرخسی میں، اس طرح لکھا، اذا دار الامر بین البدعات والسنت فترك السنت اولا لان الاجتناب عن البدعات فرض وارتقاب السنت ليس بفرض. اس کے تمام نقول میں نے باحوالہ عبارت کے ساتھ احسن المقال میں نقل کیے، کیونکہ ہمیں بھی یہ ثابت کرنا ہے نا کہ اگر طے شوال ترمذی مسلم بعض روایات میں آئی بھی ہے تو چونکہ ائمہ کبار مالک ابو حنیفہ نے انکار کیا ہے اس لیے، اور مالک نے تو کہا کہ مار آئے تو احدن سواما، میں نے تو حرمین میں مسلمان کو نہیں دیکھا کہ یہ روزے رکھتے. اور پھر فرماتے علماء لوگوں کو بے دینی اور بدعات سے بچانے کی کوشش کریں، اگر علماء نرمی اختیار کر لے تو لوگ اور بے دین ہو جائیں گے. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سر طے شوال رکھنے اور رکھوانے والوں کو امام مالک غضبناک ہو رہا ہے. تو جب اتنے خطرے والی چیز ہے تو اس کا ترک اولا ہے. احسن المقال میں اس موضوع پر موقف ہے تو وہاں میں نے تمام باحوالہ عبارتیں نقل کی، شاید کوئی عبارت چھوڑی نہیں. تو اس قاعدے کے مطابق چونکہ موجودہ زمانے میں ایک ایسا فرقہ جو صحابہ پر تبرع کرتے ہیں، جو قرآن کے صحت میں کلام کرتے ہیں، جو شیخین اور ام المومنین جس کی برأت سورۃ نور میں ہے ان پر سب و شتم کرتے ہیں اور فروع سے لے کے اصول تک ان کے علیحدہ ہے، لہذا ان کا تشبہ اختیار کرنا انتہائی افسوسناک ہے. انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین. پھر آپ نے جن مشائخ سے پڑھا ہے ان میں کون کون سے علماء مولا علی کہا کرتے تھے؟ آپ جس مسلک سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں یا جن بزرگوں تبلیغ سے آپ نے یہ اتھے اتھے گڑانگا بڑانگا سیکھا ہے، تو ان میں کون تھا جو حضرت علی کے ساتھ مولا علی کہتا تھا؟ اتنی نہ بڑا پا کہیں داماں کی حکایت، ابا کو ذرا دیکھ ذرا بند ابا دیکھ. اس لیے یہ شخص عقائد اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اسلام کے بجائے غلط لوگوں کا نمائندگی بھی کرتا ہے. اور یہاں تک کہا کہ یہ میرا بہت بڑا عمل ہے کہ اگر اللہ قبول کرے تو میری نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور حضرت علی کو مولا علی کہتا ہوں، تو بس پھر محرم میں جلوس بھی نکالے اور ماتم بھی کر لے اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فاصل، یہ بھی شامل کر دیں. توبہ استغفر اللہ. اور جب کبھی ہم پوچھتے ہیں، چونکہ بڑی دوستی رہی ہے، بہت تعلق رہا ہے، کراچی جب بھی آیا جمعے کی نماز یہاں پڑھی، تو کہتے ہیں اچھا غلط ہو گیا. اور ہو میرے جی، ہمارا علم تو سطحی تبلیغی سا ہے، ہمارے یہاں تحقیق وحقی دیکھیں آپ خوش ہو جائیں گے، کمزور ایمان والا، لیکن اس نے کام تو دکھا دیا ہے. دا بدو دا بدی دیو دا دایا راتا مڑ کو نے بیارا کرش بھی دی. وہ جو کیسٹ شائع ہو گئے، سی ڈی چل پڑی، نیٹ پر پورے عالم میں ریکارڈ ہو گیا، وہ کام یہی کام تھا اس کا. واردات کا ہی بھی ایک طریقہ ہے. توبہ. مجھے بہت افسوس ہے کہ اپنے بعض لوگوں نے مجھے ایسا مصروف کر دیا کہ مجھے بہت بڑے کام کرنے نہیں پڑ رہا ہے. خیر میں کیا عاجز فقیر آدمی. اس سے ایک پتہ چلتا ہے وہی پدمنی پشا خیلانوں کی پیدا کی کہ کوئی ایسی جماعت جس کے اساس اور فروع کمزور ہو شاید اس میں قیمتی آدمی پیدا نہ ہو جائے. یہ ایک پیدا ہو گیا تھا تو وہ بھی دوسروں کے ہاں شکار ہو گیا. علماء اہل سنت نے ایسے موقع پر کالے لباس سے منع کیا ہے تاکہ تشبب بالرفس نہ ہو. علماء اہل سنت نے حرمین وہ محرم الحرام میں تذکرہ کربلا شہادت حسین وغیرہ سے ممانعت فرمائی. دیکھی مولانا عبدالحی کی کتاب بنف المفتی والسائل بجمع المتفرقات المسائل. لیکن یہ بے احتیاطی بہت اس کی طرف سے ہو رہی ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. پھر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میرا دوست ہے اور جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی کرے جیسے خالد کو سمجھانا تھا, تو کیا ایسے واقعات دوسروں کے لیے نہیں ہے؟ آپ نے ابو بکر صدیق کو نہیں کہا لو اتخذتو غیر ربی خلیلا لاتخذتو ابا بکر خلیلا, بخاری و مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو تو آپ نے خلیل کا نام کبھی بھی نہیں دیا ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. حضرت عمر کو آپ نے کہا لو کان بادی نبی لکان عمر, مصنف ابن ابی شیبہ اور ترمذی شریف. تو آپ نے اس قسم کا کوئی صیغہ عمر کے لیے استعمال نہیں کیا. حضرت زبیر کو کہا لکل نبی حواری وحواری الزبیر, زبیر بن العوام کے ساتھ کہیں بھی لفظ حواری آگے چل کر بطور تعارف کے نہیں بولا گیا. ابی بن کعب کو آپ نے کہا اقرأ هذه الأمة, ان کے نام کے ساتھ بھی کوئی آداب نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے نا اقرأ کہا جائے. اور ابو عبید بن الجراح کو آپ نے کہا امین هذه الأمة. تو میرا مطلب یہ کہ اس قسم کے اصطلاحات کے استعمال کرنے میں اس کی طرف سے کوئی حقانیت اور ربانیت نہیں ہے بلکہ رفض ہے اور غلط موقع پر پسل جانا ہے اور حق سے محروم ہونا ہے. اس لیے ان کے بیانات اور تقریریں سننے میں احتیاط کی جائے. انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین, آپ ہی ہمارے کارساز ہے, مالک و مختار ہے, ہادی اور مہتدی ہے, اور آپ ہی ہماری مدد فرمائیے کافر لوگوں پر. بھائی کافر صرف یہود و نصارہ نہیں ہے, ان الذین کفروا من اہل الکتاب, اور دنیا میں بڑے کفار ہیں. قل یا ایہا الکافرون, ان کفار کے ساتھ مقابلہ رہے گا اور پھر خدا تعالی کی طرف سے فتوحات و نصرت کی ضرورت ہوگی. فانصرنا علی القوم الکافرین. اس میں ایک اشکال بھی ہے, وہ ذرا سن لو. ان نسینا او اخطانا, نسیان کے معنی تو ہے سرے سے وجود فعل بھول جایا, اچانک کسی نے گلاس بھرا ہو پی لیا, اچانک کسی نے کوئی چیز کھا لی حالت سوم میں, ہم کہتے ہیں نسیا, بھول گیا. اور خطا کے اندر فعل یاد رہتا ہے, جیسے منہ میں پانی ڈالا کلی کے لیے غلطی سے حلق سے اتر گیا. تو نسیان تو مطلقاً معاف ہے اور خطا پر گرفت نہیں ہے, باقی روزے کی حالت میں خطا وارد ہو جائے تو قضا ہے اور کفارہ نہیں. تو وہ حدیث رفع عن امتی الخطا والنسیان، یا تو اس میں خطا و نسیان ایک ہم مانا لیے گئے، اور یا یہ کہ گرفت دو طرح ہوتی ہے، ایک دونوں جہانوں میں اور ایک صرف یہاں. تو نسیان تو دونوں جہانوں میں معاف ہے، اور خطا یہاں تو قابل پکڑ ہے، قابل اخذ ہے. اس لیے اگر غلطی سے کسی نے حالت سوم میں پانی نگال لیا تو وہ دان دو رہا تھا، منہ صاف کر رہا تھا، حلق سے اتر گیا، تو ففیہ القضاء دون الکفار. اس لیے میں نے ترجمہ کیا ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطعنا، یا ہم چوک گئے. اللہ اکبر و کبیر. جب یہ سورت اپنی شان و شوکت سے مکمل ہو گئی تو سورت آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے. اور عمران دو تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے بی بی مریم کے والد. تفسیر مدارک میں ہے وبینہما، ان کے درمیان 1800 سال گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور حضرت مریم بی بی کے والد عمران، ان کے درمیان 1800 سال کی مسافت ہے. سورت جیسے ما تقدم مغضوبین کی مذمت میں اور تقبیح میں اور تذمیم میں تھی، اس طرح ضالین کے پورے قبائح، زمائم اور بد احوال. پنجپیر مولانا صاحب کہتے ہیں سابقہ سورت دا یہود دا پلیتیو پا بیان کرے، او دا سورت دا عیسائیانو پا پلیتیو، دا لفظ دا قرآن شاین شان مت نخ کر لالوی عالم دے مشر عالم دے. اس لیے میں نے عربی صیغہ اختیار کیا کہ وہ قبائح ہو یہود میں ہے، اور یہ بیان قبائح نسوارا ہے. سورت کا دعویٰ وہی ہے العبادت المخلص للہ وحدہ، اور یہ یہاں متعدد جگہ ذکر ہوا ہے. سورت ان مضامین کے اندر بترقن ہے، بمزیدن ہے، جو بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. اور سورت انہی حروف سے مصدر ہے جن سے سورت بقرہ مصدر ہے، الف لام میم. وہاں قرآن کی تعریف تھی جو الہ کے لیے معرف ہے، اور یہاں رب العالمین کے توصیف، تخصیص اور اللہ کے صفات، جلالت اور شہنشائیت ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ یہ ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے جو زندہ ہے اور قائم دائم ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اسی نے اتارا آپ پر کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کر رہی ہے گزشتہ کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور توریت و انجیل کا تو انزال ہوا ہے، یعنی وہ یک لخت دی گئی، اور قرآن 23 سال میں آئے. نزل ینزل تنزیل باب تفیل ہے، یعنی نزل بتدریج. اور توریت، زبور، انجیل، صحائف، نزلت دفعتا، وہذا فرق جلی وفیہ کلام و مباحثہ لمولانا محمد قاسم النانوتوی مع بعض النصارى مباحث شاہ جہان پوری میں دیکھ لے آپ. اور اتارا اس نے تورے تو انجیل من قبل، قرآن سے پہلے، ودل للناس، وہ بھی لوگوں کے ہدایت کے لیے تھی. وانزل الفرقان، اور اس قرآن کو بھی نازل فرمایا، یہ اس لیے کہ ہر سورت مستقل نازل ہے، ہر آیات نازل ہے، اس کے لیے انزال کا لفظ مناسب ہے. جہاں قرآن کے لیے بھی انزلہ آ جائے تو یا تو کہو گے بمعنی نزلہ کے ہے، اور یا کہو گے کہ اس حصے کے بارے میں ہے جو دفعتن آ چکا ہے. اس پر اتفاق ہے کہ کل قرآن اور بعض القرآن دونوں قرآن ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات، دیکھو سورت کو ملا لیا شروع سے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما انزل الیک سے مراد قرآن و سنت ہے، وما انزل من قبلک التورات والانجیل ہے. دیکھا ذرا وہاں ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں پر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ لہم عذاب شدید، وہاں فرمایا لہم عذاب عظیم، واللہ عزیز انتقام، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے. سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مشرکین کے بعد 17-16 سال لڑائی اور جھگڑوں کے بعد حدیبیہ کے عنوان سے ایک مصالحت ہو گئی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے تفسیر احادیث تاریخ میں مشہور ہے. مشرکین سے آپ کو جب قدر آرام ملا تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ملوک و سلاطین عالم اور زعماء قبائل اور ذمہ داران اقوام کے نام آپ نے خطوط لکھے، جو اس کراچی کے رہنے والے عالم امام محمد ابن جعفر دیبلی المتوفا 322 ہجری، اس نے مکاتیب النبوی کے نام سے جمع کیے، 375 خطوط ہیں. اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک آبادی تھی اور اس جگہ کا نام نجران تھا، اور اس میں عیسائیوں کی بہت مالدار، ظاہری اسباب سے لیس اور بہت ہی متمول اور ثروت و دولت کی حکومت تھی. ایک خط وہاں کے ذمہ داروں کو بھی ملا، انہوں نے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک وفد مقرر کیا جو 70 معزز افراد پر مشتمل تھا. اہم مسئلہ جب ہوتا ہے تو افراد بڑھتے ہیں. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شان و شوکت سے آئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے نمائندے مقرر کر لو بات کرنے کے لیے. انہوں نے 70 میں سے 14 آدمی چن لی. اے مناظرہ دیکھو، ایک پیغمبر کے لیے 14 مناظرین آپ نے اجازت دے دی. جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی رہوں گا، اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے مفسرین نے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ سورت آل عمران کے ابتدائی 87 آیات نزلت فی دفع قول نجران، ان لوگوں کو جواب دہی کے لیے آئے. اس اعتبار سے یہ سورت اور ہی محتم بشان ہے. انگریزوں نے جب ہندوستان پر دسترس حاصل کیا تو انگریزوں نے معلوم کرنا چاہا کہ کیا چیز ہمارے لیے رکاوٹ ہے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے نا، آج بھی کہتے ہیں کہ جہادی آیات نکالو، یہ شوق دلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن یہ واپس ہمیں یہاں سے نکالیں گے. تو اب ان کو جہاد سے ہٹانے کے لیے غیر مقلد ایک فرقہ کڑا کیا گیا، جنہوں نے مجاہدین کے بارے میں مشہور کر دیا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ. سب حناف تھے, غیر حنفی نے کب جہاد کیا ہے؟ جہاں کیا ہے وہاں پٹے. اگر طالبان آج امریکہ کو لٹا رہے ہیں تو اس لیے کہ کٹر حناف ہے. طالبان دور میں میں گیا ہوں تو قندار ایئرپورٹ, غزنی ایئرپورٹ, ہرات ایئرپورٹ, تینوں جگہ جانا ہوا. وہاں لکھا ہوا تھا اللہ کی توحید, نبی کی سنت, فقہ حنفی, علماء دیوبند کی تشریح و توضیح کے مطابق, تاکہ کوئی بدعتی حنفی کے بہانے سوراخ سے گھس نہ جائے. یہ آپ کو احسان ماننا پڑے گا. اور یہ جو آج باگرائے اور جمعے کے قاتل گرانا, اس شہباز نے بدعتیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو ایران ہے شیعوں کا ملک, دیوبندیوں کا ملک کھلم کھلا افغانستان ہے. اور پاکستان کے بدعتیوں کو کہا کہ تم کوشش کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہماری پوری پارٹی, کہ آپ لوگ اس کو کور کر لیں. کور کر لیا. لبیک لبیک لبیک, جیل جاؤ دیکھ, اندر چلے گئے واپس آ جاؤ خبر دہ ہوئے. نہ تو لبیک کہنا اور نہ تو کاجڑی بننا, کیونکہ ان کو ایسی پٹائی ہوتی ہے. وہ مورشلو ہے نا, مورشلو, اسے کچھ سمجھ لو. ایک مہمن بدعتی کو سمجھا رہے کہ یہ لفظ نہ بولو ورنہ پٹائی ہو جائے گی, حکومت کا فیصلہ ہے. چنانچہ انگریز نے اس کے لیے ایک اور فرقہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے, بزرگوں کو نہیں مانتے, کرامات نہیں مانتے, ان کے ساتھ جہاد کا ثواب کیا ہوگا. تو رامپور سے عبد السمیع اور دلی سے عبد الجبار اور بریلوی سے احمد رضا خان اس کام کے لیے چنے گئے. عبد السمیع نے کتاب لکھی الانوار و ساتیہ فی اثبات المولود والفاتحہ, جس کا رد مولانا رشید احمد گنگوئی نے مولانا خلیل احمد صاحب صاحب بذل المجہود کے قلم سے البراہین القاطعہ فی رد انوار ساتیہ لکھوائی. میں حیران ہوں کہ آپ کتابوں سے کیوں دور ہیں. اور عبد الجبار دہلوی کی کتاب کا بھی رد کیا گیا ہے, الاعتقاد والاعتماد کے نام سے. خان صاحب بریلوی ذرا طویل البات ہے, فرصت میں تھے تو اس نے خوب کتابیں لکھی. اور ایک کتاب لکھی الکوکب الشہابیہ فی رد اب الوہابیہ, شاہ اسماعیل اور ہمارے علماء دیوبند کو معاذ اللہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے لوگ کہے, حالانکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا رد جتنا علماء دیوبند نے کیا کسی نے نہیں کیا. اور آخر میں ایک کتاب لکھی اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام, اس کو پاکستان میں نہیں چھپواتے, شرماتے ہیں. انگریز کا تسلط تھا اور ہر جگہ مسلمان علماء اور مجاہدین مارے جا رہے ہیں, اور ایک فتویٰ نکل رہا ہے اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. جب ملک دار الاسلام ہے تو انگریزوں کی حکومت جائز ہو گئی, تو پھر جہاد کرنا یقیناً حرام ہے. لیکن ان باتوں سے پھر بھی مجاہدین مجاہدین رہے. اب مسئلہ سارا ہے جہاد کو ختم کرنے کا. دیکھو بھائی وہاں وہ ہے نا, کیا نام ہے اس کا, عمر گلاب تو موجود ہے, ویسے اور لوگوں کو بھی پتا ہے, یہ مرزا قادیانی کے جو روحانی خزائن ہے اس کی تیسری جلد لے آؤ ذرا. اور چابی لے جائے, آرام سے لے آئے, بات لمبی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ غلام احمد قادیانی کس دھڑیلے سے کہتا ہے کہ جہاد کا نام لینا شرم کا باعث ہے, اور میرے آنے کے ساتھ یہ جہاد ختم ہوا ہے. وہاں جو لوگ جمع ہیں اپنے اندر غیرت و حیا پیدا کرے. ایک ان میں سے آ کے ہمارے استاذ کا بیٹا بھی میرے خیال سے کہیں شہید ہو گیا, یہ تو سب ٹیمپریری لوگ ہیں نا، نہیں کون نہیں شوٹنگ ہو رہے درست تختی. تو وہ مرزا قادیانی کی کتاب تیسری جلد عموماً دارالحدیث میں بھی آتی ہے، اس میں آپ کو اس کے اشعار و اعلانات دکھاتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح صاف صاف کوئی لکھتا ہو کہ جہاد حرام ہے اور جہاد کا نام لینا اسلام کو رسوا کرنا ہے. آج بھی جہاد و مجاہدین کے خلاف جتنے پراپیگنڈے ہیں ان سب کے پیچھے قادیانیت اور مرزائیت، یاد رکھیے. اس لیے اس عاجز اور فقیر کے خیال میں غیر مقلدیت اندر پڑی ہو مکتبہ میں. جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کی عمر اور جوانی میں برکت دے. تو یہ غیر مقلد فرقہ یا اہلیان بدعت اور مرزائی قادیانی، یہ مشترک ہے اہل حق کے مقابلے میں، یاد رکھنا. جس نے یہ سبق نہیں سمجھا اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ صرف یہاں آئے ہی نہیں. رہ گئی یہ بات کہ مختلف موقعوں پر ختم نبوت کے لیے استعمال کر دیے گئے، حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری نے، اور قومی اتحاد میں استعمال ہو گئے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی سربراہی میں. تو اس طرح تو مشرکین بھی استعمال ہو گئے حدیبیہ میں، اور ان کے ساتھ پورا معاہدہ ہوا اور اسی سے فائدہ اٹھایا. اور آپ نے بادشاہان اور ملوک و سلاطین عالم کو اور زعماء قبائل عرب کو خطوط لکھے. مسیحی مذہب چند اصول پر قائم ہے، مثلا یہ کہ وہی حق ہے کوئی اور نہیں ہے. جواب، جب وہ حضرت عیسیٰ کے قدردان اور متبعین صالحین تھے، یہی حال بنی اسرائیل کا تھا. اور اگرچہ وہ تثلیث کے قائل ہے مگر توحید تثلیث ہے، تثلیث توحید ہے. جیسے بدعتی کہتے کہ ہم اولیاء اور بزرگوں کو خدا کا غیر نہیں کہتے، یہ دھوکہ ہے بہت بڑا. اسی طرح کبھی کہتے تھے کہ مسیحیت ثابت ہے بالدلائل العقلیہ والنقلیہ، اور مسیحیت ممدوح ہے اس قرآن کے اندر بھی. جواب، یہ اہل حق نصارات ہیں، ان کی حقانیت مسلم ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح نے بوقت تکلیف اللہ کو کہا ہے اے میرے ابا یا ابی، اور اللہ نے بھی کہا یا بنیا، اے زما بچڑیا. جواب، یہ متشابہات ہے. یا دس البغات ہے، آپ نے کہا یا رب، تم لوگوں نے بنا دیا یا ابی، اور اللہ نے جو کہا ہے تو تمام مخلوقات اللہ کے عبید ہیں. اور اس قسم کے الفاظ شرائع میں نہیں استعمال ہوئے، اس لیے یہ بھی دس البغات ہے. ناکارہ لوگ اچھے لوگوں کی کتابوں میں دس کرتے ہیں، یعنی جال سازی کرتے ہیں. یہ پانچ اصول ہیں ان کے، اور ان اصول کو وہ استعمال کرتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا جواب لکھا تھا، الجواب الفصیح لعبد المسیح. اور ان کے شاگرد خاص ابن قیم نے کتاب لکھی، الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح. اور ہر زمانے میں اہل حق نے ان کے ان غلط اصول کا تعاقب کیا ہے. ہندوستان میں جب انگریز کو رپورٹ ملی کہ یہ مسلمان اور ان کی حکومتیں تھی آپ نے ختم کیے، یہ کسی نہ کسی دن اٹھیں گے تو ان کے خلاف دشمن کھڑے کیے، اسی زمانے میں انگریزوں نے ایک شخص تیار کیا فاؤنڈر، اور وہ ظالم فاتحہ پر ہزاروں اعتراضات کرتا تھا، وہ بقرہ پر کرتا تھا، وہ عربی بالکل بغیر تکلف کے بولتا تھا، اللہ اکبر و کبیرہ. جب یہ شخص تیاری کر رہا تھا تو دیوبند کے بزرگوں کے بڑے شیخ ہے، پیری طریقت ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ان کے خاص خلیفہ تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی. کئی لوگوں کو کہا گیا لیکن مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے صحیح طرح تیاری کی. 1861 میں اور 1862 میں آلہ آباد کے اندر انگریزوں نے مذہبی میلہ منعقد کیا، میلہ خدا شناسی، اور اس میں فاؤنڈر کو میدان میں لے آئے. اندازہ سا ہو گیا کہ فاؤنڈر کا جواب آسان نہیں ہے. دیکھا عام طور پر تو ہمارے علماء متوجہ نہیں ہوتے. اس کے بعد ایک ایسا جلسہ کیا جس میں تمام مسلمانوں کو ہی چیلنج کیا. اس کے لیے مولانا رحمت اللہ کو حاجی امداد اللہ نے کہا میدان میں آؤ. اس نے کہا میں تیار ہوں. فاؤنڈر نے دھرمیوں کا رد کیا، ہندڑوں کا رد کیا، گوتڑوں کا رد کیا، آخر میں کہا اسلام بھی اس وجہ سے غلط ہے. مہربانی جی، تکلیف معاف. یہی ہے میرا کوئی اشعار میں نظر نہیں آئے. یہ اشعار ان کے گاہ ہیں، 584 صفحہ ہے. یہ مرزا قادیانی کے خرافات ہیں. اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ہم ہی اسلام کا درد رکھتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اس کو بالکل اخیر کتاب میں لے گئے تاکہ ہر ایک کو آسانی سے نہ ملے. اور کیا کیا عنوانات قائم ہیں جی اس میں. بخاری کے حوالے دیے، بکواس. یہ دیکھے ذرا، دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ، یہ سب عنوان دیکھے ذرا. مسیح موعود کی طرف سے، اب چھوڑ دو جہاد کو اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. جب آ گیا مسیح جو دین کے امام ہے، دین کے تمام جنگ کا اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر ہے نبی کا جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. کیوں بھولتے ہو تم یزع الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر. فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگ کا کر دے گا التوا. جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا. یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. اپنے کہتے کہ میں چونکہ مسیح موعود آیا ہوں تو اس لیے میرے آنے کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ آپ جہاد کر لیں، اور جہاد کا قائل سخ منکر دین و بدترین کائنات ہے. یہ روحانی خزائن تیسری جلد ہے، اس میں اس کے سب خرافات ہیں. چنانچہ فاؤنڈر کا طریقہ تھا کہ وہ ہر مذہب کا رد کر کے پھر کہتا تھا حل میں مبارزی یبارزنی، مجھ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ تو جب اس نے تو ہندوؤں کو، گوتڑوں کو، سکڑوں کو، سب کو شکست دی تھی، صرف اب مسلمانوں کے خلاف ہے. اصل کام مسلمانوں سے تھا. جب اس نے قرآن شریف پر اور نبی مبرور پر اور نبی مرسل پر اور وہی پر اعتراضات کیے اور ایسا گھوما، اس نے کہا حل میں مبارزن یو بارزنی، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کیران بھی کڑے ہو گئے. نے کہا آنا وہ بارزوں کا انشاءاللہ. آپ نے سب سے پہلے ان کے جوابات دیے اور اس کے بعد مسیحیت کا رد شروع کر لیا کہ پوری دنیا کے اندر عیسیٰ مسیح کا کوئی پیغام موجود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد پولوس آیا ہے اور اس نے عیسائی دھرم کے لیے خنزیر حلال کیا ہے اور جہاد اور جنگ کو باہر نکالا ہے. لہذا موجودہ ناجیل جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب پولوس کی دستراسی کا مجموعہ ہے، اور اس میں وہی ربانی اور حقانیت انجیل کا کوئی لمحہ پایا نہیں جاتا. پورے جہان کے سامنے فاؤنڈر بے عزت ہوا اور مولانا رحمت اللہ کے سامنے طفل مکتب ثابت ہوا. تو انگریزوں نے فوراً آرڈر پاس کیا کہ یہ دونوں شریر ہیں، ان کو پکڑو اور مار ڈالو. مقصد تو مولانا کو سزا دینی تھی. فاؤنڈر بلوچستان کے راستے بھاگا ایران اور ایران سے آگے اور قسطنطنیہ پہنچا، اور مولانا رحمت اللہ کو بزرگوں نے کہا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی ہے. وہ یہاں سے بھاگے بھاگے مکہ پہنچے، وہاں ان کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ. فاؤنڈر جب قسطنطنیہ استنبول پہنچا تو اس نے سلطان کو کہا کہ مجھ میں اتنا علم ہے جتنا کسی میں نہیں، لاؤ اپنے شیخ الاسلاموں کو اور فخر الاسلاموں کو. اور چنانچہ وہ تو خالی عہدے تھے اور نام تھا، حقیقت کچھ بھی نہیں تھا. فاؤنڈر نے ان سب کو عاجز اور خائب کر دیا. سلطان نے فوراً شریف مکہ کو خط لکھا اور برید خاص سے بھیجا اور کہا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ایک عیسائی پادری آیا ہے اور مسلمان علماء جواب نہیں دے سکتے. شریف مکہ نے حاجی امداد اللہ سے رابطہ کیا. آپ نے کہا آدمی تو موجود ہے لیکن اس کو پہنچانا ہے. وہاں مولانا رحمت اللہ کو برید خاص پر بٹھایا اور قسطنطنیہ پہنچایا، اور ان کو تاکید کی کہ ان کو سب سے پہلے میدان میں نہ لاؤ اسٹیج پر، یہ اندر بیٹھے. اور ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا، اسٹیج سجایا گیا، علماء اور خواص و عوام طلب کیے گئے، اور اس میں فاؤنڈر جو ہے ایسے ناچ رہا تھا اسٹیج پر کہ قرآن غلط ہے اور پیغمبر صحیح آدمی نہیں تھے، معاذ اللہ اسلام چلنے والا دین ہی نہیں، اصل دین آسمانی وہ مسیحیت ہے. اور پھر آخر میں کہا حل میں مبارز ہی ہوبا. جب اس نے کہا ہے کوئی جواب دینا، مولانا اندر سے باہر ہے کہ میں حاضر. فاؤنڈر نے کہا میں ذرا قضاء حاجت کر کے آؤں، شاہی تو آرت خانے رواں دواں دریا کے اوپر بنے تھے تاکہ پاکی صفائی آسانی سے رہے. فاؤنڈر وہاں اندر گیا اور وہاں سے دریا کے اندر چلانگ لگائی اور خودکشی کی، اور وہ جو 1819 میں گئے ہیں اندر فارغ ہونے، ابھی تک فارغ نہیں ہوا، مردار ہو گیا. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہ تمام احوال پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے اظہار الاسلام، اور کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہو گئے. مولانا تقی صاحب مدظ اللہو نے بھی بائبل سے قرآن تک جو کچھ لکھا ہے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے. یہ جو مولانا کی کتاب ہے یہ مکہ میں بھی چھپ رہی ہے اور ہم کو بھی وہیں سے ملی, اور یہ مکہ کے اندر جو سولتیہ ہے مولانا رحمت اللہ کی رانوی کا قائم کردہ ہے. یہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا درس بخاری ہوتا تھا, وہ درس مثنوی, اور مولانا رحمت اللہ صاحب بخاری شریف پڑھاتے تھے. حضرت صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اظہار الحق نام ہے اس کا, اظہار الحق. اس کے شروع میں فاؤنڈر وانڈر کے تمام کہانیاں درج ہیں. آج کل ہندوستان سے کوئی نئی کتابیں میرے پاس آئی ہے جس میں امداد الفتاوی 6 کے بجائے 12 جلدوں میں محقق ہے. مفتی محمد قاسم صاحب ایک ہے, ان کا فتاوی قاسمیہ ہے 26 جلدوں میں. اس کے ساتھ 3 جلدوں میں ایک کتاب ازالت و شکوک, یہ بھی مولانا رحمت اللہ کی رانوی نے لکھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بے شک اللہ سے نہیں چھپتی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ کی زمین بھی ہے آسمان بھی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتے ہیں رحموں میں بچدانیوں میں جیسے چاہے. اشارہ ہے کہ بھائی آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا آدم کی بائیں پسلی سے, تو اگر عیسیٰ مسیح بغیر مس بشر کے بطن مریم سے پیدا ہوئے تو کیا استحجاب ہے. ایک قاعدہ ذکر کیا کہ پیدا کرنے والا نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اللہ ہے. اور جب انہوں نے کہا ایسے کوئی مثال تو قرآن میں آیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, وہ عیسیٰ کی مثال سے زیادہ تو آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب, اس کو پیدا کیا مٹی سے, ثم قال له کن فیکون, پس تیار ہو گیا. عیسائیوں نے نجرانیوں نے اس پر زیادہ زور دیا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے. آپ نے کہا ہرگز نہیں. کہا پھر اس کا باپ کون ہے؟ کہا بغیر باپ کے جو پیدا ہے اور جس کی نہ ماں ہے آدم, ان کو تو تم نے ابن اللہ نہیں کہا, اور جو بغیر ماں کے پیدا ہے ہوا اس کو بھی نہیں کہا. تو ایسے پہلے دو مثالیں موجود تھی, ایک بغیر ماں باپ کے آدم, ایک بغیر ماں کے ہوا. تو ایک مثال ایسی بھی ہونی چاہیے قدرت کا نظارہ جو صرف ماں سے پیدا ہو باپ نہ ہو, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتے ہیں رحمدانیوں میں یعنی بچدانیوں میں, کیف یشاء جیسے چاہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, نہیں یہ معبود مگر وہ غالب اور حکمت والے. چونکہ معبودیت اور الوہیت کے خلاف مسیحیت کا نظریہ ہے, اس لیے اس صورت میں اس قسم کے دعوی بے انتہا ہے. 25 کے قریب دعوی. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, اللہ وہ ہے جس نے اتارا آپ پر کتاب, اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہے یعنی واضح المعنی. وہ اخر متشابہات, اور کچھ ملتی جلتی ہے. یہ جو محکمات ہیں ہن ام الکتاب, یہ عقائد و اعمال کی پونجی ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے. فیتبعون ما تشابہ منہ, بس وہ پیچھے لگتے ہیں اس کے جو متشابہ ہیں ان میں. ابتغاء الفتنہ, فتنہ کرنے کے لیے. وابتغاء تاویلی اور ان کے معانی طلب کرنے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, نہیں جانتے اس کا اصلی معنی سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم یقولون, مضبوط علماء تو یہ کہیں گے, آمنا بھی, ہم ایمان لائے, کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کی طرف سے ہے, محکم بھی و متشابہ بھی. وما یذکر الا اولو الالباب, اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے. بات سنو ذرا, یہ بات کہ آدم بغیر ماں باپ کے ہیں اور حوا بغیر ماں کے ہیں اور عیسیٰ مسیح بغیر باپ کے ہیں, یہ محکم عقیدہ ہے. لیکن جو دستور العالم ہے کہ ماں باپ کے امتساس سے اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کے سامنے یہ متشابہ ہے, اور متشابہ کو محکم کا تابع کرنا پڑے گا. اگر متشابہ میں آپ نے زیادہ انگلیاں ماری تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا اور فتنے کے باعث ہو جاؤ گے, سمجھو گے پھر بھی نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح پیدا ہونا, ان کے بعض الفاظ کہنا, ان کے لیے اللہ کا ایسا ندا و خطاب کرنا, یہ متشابہات میں سے, اور متشابہ محکم کا تابع ہوگا. ہمارے ساتھ جتنے اختلافات ہیں متشابہات میں ہیں. دیکھو, پیغمبر کا نسب معلوم ہے اور پیغمبر کا خاندان معلوم ہے, آل اولاد تا قیامت محفوظ ہے, جو ایک انسانیت, آدمیت اور بشریت کی نشانی ہے. لیکن ایک فرقہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور کا اطلاق اسلام پر بھی ہے, ایمان پر بھی ہے. آمنوا باللہ ورسولی والنور الذی انزلنا وانزل معہ النور ویتبع النور الذی انزل مع اعراف. تو دیکھو, صاف ستھرا عقیدہ, قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. اس تمام پختہ و مستحکم عقیدے کو یک طرف کر کے اور ایک متشابہ بین المعانی والمصادیق لفظ کو نبی کے لیے متعین کیا جا رہا ہے, جبکہ قرآن و سنت سے دور کبھی اس کا واسطہ نہیں. تمام بدعتی عقائد اس سے پیدا ہے. جب پیغمبر نور ہے تو نور پر ہر جگہ ہو سکتا ہے, یہ بجلی ہے تو ہر جگہ پہنچی ہے, تو حاضر ناظر پیدا ہو گیا. جب ہر جگہ ہے تو جانتے بھی ہوں گے تو علم غیب پیدا ہو گیا. جب جانتے بھی ہیں موجود بھی ہے تو کچھ کر رہے ہوں گے تو مشکل کشاؤں, حاجت روا اور مختار کل جیسے شرکی عقائد پیدا ہوئے. تو جس نے بھی اس فرقے کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے اور اہل سنت کے حفاظت کے لیے کام کرنا ہو, وہ مسئلہ نور اور بشر پر کام کرے. بعض اہل حق تفاسیر میں بھی ہے کہ نور سے مراد یا نبی ہے. تو اول تو احتمال کے درجے میں ہے, اور ثانیاً شاید آگے کا دجل, کذب, دروغگوئی اہل بدعت کی ان پر واضح نہیں تھی, ورنہ اس کو ان کو اس تفسیر اور اس کے وہم کا رد کرنا تھا. دیکھو, جبریل نور ہے, ملائک نور ہے, تو ان کے ماں باپ نہیں معلوم ہے ہی نہیں. خدا کے جلوے قدرت سے پیدا ہوئے, صحیح مسلم میں ہے, ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور. نہ ان کی میلاد معلوم ہے نہ وفات معلوم ہے. میلاد تو یہ بہت شوق سے کرتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں. جشن میلاد لکھی ہے طاہر القادری نے. اور جب وہ نور ہے تو نہ آبا و اجداد ہے نہ آل و اولاد ہے. ہمارے رسول کا تو معد ابن عدنان تک سلسلہ نسب صالح ہے, اور اس کے آگے جو ہے قزبن نصابون غلط ہے. یہی خطیب جو زنادقہ میں شامل ہے, اور بعض ناتوان لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں عالم ہوں, وہ آدم علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچاتے ہیں. حالانکہ اس جگہ سعید کاظمی صاحب نے مقالات میں لکھا ہے کہ اس سے آگے نہ بیان کیا جائے. قزبن نصابون. اور پاکستان کے بانی و شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد نے بھی سورت ابراہیم کی ایک آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بس معد ابن عدنان تک ہے, اور بخاری نے بھی نسب نامہ معد ابن عدنان تک نقل کیا ہے. آدم علیہ السلام تک پہنچانا دروغ گوئی ہے, جال سازی ہے. قزبن نصابون قذابوں کا طریقہ ہے. بعض شروح معتبرہ میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے جو ہندوستان میں درس بخاری دیا ہے, کہ اورنگزیب عالمگیر نے علماء کو کہا تھا کہ تم نسب نامہ پورا کر لو, اور انہوں نے آدم علیہ السلام تک پہنچایا. تو شاید اورنگزیب عالمگیر کو یہ نہیں بتایا جو عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ معد ابن عدنان سے آگے کا جو نسب ہے, فقد قزبن نصابون, نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا. سلطان المسلمین کو یہ پتہ نہیں تھا. یا یہ کہ سلطان نے تو کہا بس معد ابن عدنان تک بیان کرو, یہاں تک بخاری مسلم سب نے بیان کیا. لیکن اردو تحریر میں اور پھر اس سے عربی میں مولانا بدر عالم سے اور ان کے رفقا سے تسامح ہو سکتا ہے, جواب دے دیا. اللہ وہ ہے جو جس نے اتارا آپ پر کتاب, ان میں کچھ آیتیں محکمات ہیں, میں نے مانا کیا واضح المعنی, ہن ام الکتاب, وہی بنیاد عقائد و اعمال کی, واخر متشابہات, اور کچھ اور ملتی جلتی ہے. ملتی جلتی ہے, جھینگا مچھلی ہے, وہ تو بچھو سے ملتی جلتی ہے. اور جھینگا نہ مچھلی کا خاندان ہے, نہ ان کا فرد ہے, نہ کوئی قسم ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں سوائے دریائی حیوانات کے مچھلیوں کے کوئی چیز حلال نہیں ہے. حضرت گنگوئی نے بھی فتاوی رشیدیہ میں جھینگا غیر مائی حشرات الارض حرام ناجائز کا لفظ کہا ہے. حرام اور ناجائز. حکیم الامت نے اگر مچھلی مان لی تو لکھ دیا کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, میں ابھی تک پورا سمجھا ہی نہیں ہوں, شاید اللہ آگے چل کر مزید روشنی دے. فتاوی رشیدیہ ان کے علم میں نہیں ہے کیونکہ دیر سے چپا ہے. مولانا تقی صاحب صحیح سلامت چل رہے تھے اور اچانک بنگال گئے, اور بنگالی تو بڑے سازشی لوگ ہیں. انہوں نے ہر جگہ مولانا کو جھینگے کی چٹنی اور جھینگے کا مربع اور جھینگے کا تڑکا اور جھینگوں کا فلاں. آخر میں ان کو کہا اجرت کیا خیال ہے جھینگا مچھلی ہے کہ آپ نے کہا بہت زبردست. تو نئے ایڈیشن میں رجوع لکھا ہے, وہ پہلا نظریہ صحیح ہے اور رجوع کے بعد غلط ہے. ویسے بھی کھانے پینے میں تعرض ہو جائے تو تحقیق یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے. جیسے سٹرو بیری, اذالک خیر النزلا ام شجرت الزقوم, آئے آم کھاؤ, امرود کھاؤ, ناشپاتی کھاؤ, انگور کھاؤ, خربوزے اور تربوز کھاؤ, یہ کائے کے لیے کھا رہے ہو. انا جعلناها فطرۃ للظالمین, یہ ظالم لوگوں کا خوراک ہے. انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, اس کے اصلی درخت وہاں جہنم میں ہوں گے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا سر دیکھو جیسے سام کے سر کی طرح، ان فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، یہ اس سے بھی پیٹ بھر رہے ہیں، ثم ان مرجعہم لیل الجحیم، پر یہ سیدھے جہنم جائیں گے. اللہ اللہ، انہم الفو آباءہم ضالین، ان کے بڑے جو جھینگا خورتے اور سٹوبیری خورتے وہ بھی گمراہ تھے، فہم علی آثارہم محتدون. تو قرآن کریم میں ایک پھل اور ایک درخت کو زقوم کہا ہے، عاجز اور فقیر کے ہاں بھی پشتو میں یہ زقوم ہے اور اردو میں بھی زقوم ہے، عربی میں بھی زقوم ہے، اس لیے یہ اس کا انگریزی نام لیتے ہیں سٹوبیری، لیکن اردو میں ان کا نام نہیں لیتے ہیں تاکہ چوری کا پتہ چل جائے. اس لیے اگر اور علماء اس سے مطمئن نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کا متبع کھائے، عاجز اور فقیر کے متبعین، معتقدین، تلامیذ، مسترشدین، اعتماد کرنے والے قطن اس سے بچے. اور شاید اس کی کچھ تفصیل پہلے بھی گزری ہے. فاما الذين في قلوبهم زيغ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فيتبعون ما تشابه منه، پس وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلی، اور اس کے معنی غلط کرنے کے لیے، وما يعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں جانتے اس کے معنی مگر اللہ، والراسخون فی العلم یقولون، مضبوط علماء، عالم ویسے نہیں چاہیے، راسخ فی العلم چاہیے. سبحان اللہ، احمد رضا خان کے والد کے جو وہ تحریر ملی تھی تو اس میں ہے نا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی علماء راسخین اور ربانیین ہیں، ان کو برا کہنے والا اپنا برا انجام پائے گا. خان صاحب بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان کی یہ تحریر شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دار العلوم دیوبند نے اپنی کتاب الشہاب کے اندر اخیر میں نقل کیا ہے، الشہاب الثاقب رجم المسترق الکاذب. راسخ العلم عالم ہونا ضروری ہے. دیکھو کمزور درزی کہتے کپڑا خراب کر دے گا، کمزور باورچی وہی گھی اور مسالہ ضائع کر دے گا، کمزور حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اور نیم درزی خطرہ تان. تو علماء نے جو نصاب بنایا جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، اخیر میں جا کے دور حدیث ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ رسوخ فی العلم کا نصاب ہے، اس سے راسخین فی العلم پیدا ہوتے ہیں. راسخون فی العلم مانا پختکار عالم. امام احمد ابن حنبل کا عمر بر معتزلہ سے اور خوارج سے جھگڑے تھے کیونکہ وہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، اور احمد نے اس میں سزائیں پائی ہیں. تو جب امام احمد بہت بیمار ہوئے اور اندازہ تھا کہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بڑے سب آئے اور انہوں نے امام احمد کو کہا کہ ہم نے عمر بھر آپ کو تنگ کیا، ایذا پہنچائی، معافی کے لیے آئے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام اور صفت ہے اور غیر مخلوق ہے، اور قرآن کو مخلوق سمجھنے والا مسلمان نہیں ہے. احمد نے کہا بہت اچھا، اور کہا ہم یہ لکھ کے لائے اور احمد کے تکیے کے نیچے رکھا. جب امام احمد کے انتقال کے بعد دیکھا گیا تو اس نے لکھ اس طرح لکھا تھا کہ میں احمد ابن محمد ابن حنبل تم سب لوگوں کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے عمر بھر جو قرآن کو غیر مخلوق کہا ہے غلط کہا ہے، قرآن مخلوق ہے اور جو قرآن کو مخلوق نہ کہے وہ مسلمان نہیں. تو چونکہ شاگرد سب قابل شاگرد تھے, راسخون فی العلم تھے, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جو وفد آیا تھا یہ وہ دھوکہ کر چکا ہے. والراسخون فی العلم, کمزور طالب وہ آپ کو کہے گا, آپ کے استاد نے, آپ کہے میں نے وہاں سال گزارا ہے, بکواس کر رہا ہے تو, میں شیخ کی ہر ادا سے واقف ہوں. یہ کسی تمثیل و تفہیم میں کہی ہوگی, یہ بات ہے ہی نہیں ان کی. مولانا عبدالرزاق اسکندر اہل حق کا بہت ہی معروف شخصیت ہے, ایشیا کے مقتدر ادارے کے روح رواں اور محتمم و منتظم ہے, خدا تادیر سلامت رکھے. ان کو ایک دفعہ میں نے کہا کہ یہ وطروں کے بعد حضرت بنوری منع کرتے تھے, آپ کا کہا ہمارا بھی یہی کہنا. میں نے کہا لکھ کے تو دو گا, جب چاہو لکھ کے دے دوں گا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی, راسخ العلم ہونا بہت ضروری ہے. حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب ہندوستان چھوڑ رہے تھے, ہجرت فرما رہے تھے حرمین تاکہ ہندوستان کی آزادی کا کام وہاں سے مضبوط ہو جائے, تو بڑے شاگرد تھے ان کے, لیکن آپ نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو اپنی جگہ بٹھایا, کیونکہ مولانا حسین احمد صاحب تو آپ سے جدا نہیں ہوتے, تو ساتھ رہے, کیونکہ راسخ العلم دنیا نے دیکھا کہ شیخ کی غیبوبت میں آپ نے دیوبند کی درسگاہ کو کس کہاں تک پہنچایا, سمرقند اور بخارا اور نیشاپور کی یاد تازی کی, اور آپ کے علوم کا تبحر ٹاٹے مارتا ہوا سمندر تھا. آپ نے مجتہدین کی گراں قدر مدارک اجتہاد کے امثال پیش کیے. دیکھیے سید سلیمان کی کتاب یاد رفتگان, اور اس میں شانور شاہ کے بارے میں جو مضمون لکھا ہے, ارمان صدرمان, کیا خوب لکھا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی, اور مضبوط علماء کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے اس پر, محکم متشابہ دونوں اللہ کی طرف سے, کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, مگر اس کو نہیں سمجھتے مگر عقل والے. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے, عقل والے چل بسے اور جنگلی دتورے رہ گئے. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے, عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے. وی گل محمد کلو یا خزانہ دا, چہ خزانہ چا خسوی بادشاہ بوینا. اللہ, علم کے لیے عقل کی بڑی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو دین کے موافق اور دین کے متبع عقل نصیب کرے. وے عقل چد دین نہ بر خلاف ہے, نو رحمان کا اندی پدا سے عقل بول. وہ کہتے ہیں وہ عقل دانش جو دین کے خلاف ہو, رحمان بابا کہتے ہیں پاگی متیاز کو دس عقل. لوگ کہیں گے جی عقل میں نہیں ہے, تو کون سی عقل, تو جاہل, تیری عقل بھی تیری جیسے جاہل. یہ کوئی محدث کا ہے, مفسر کا ہے, فقیہ کا ہے, تب اس بات کی قدر ہوگی. سب باتیں آپ نے سمجھنی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, یہ صرف علم سے بھی نہیں ہوگا, اللہ سے توفیق مانگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے پروردگار ٹیڑے نہ کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دی ہمیں. وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا اور ہمیں عطا فرما اپنے ہاں سے مزید مہربانی انک انت الوہاب بے شک آپ ہی خوب سب کچھ دینے والے ہیں. اصل میں حدیث میں ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصواب الرحمن یقلبها کیف یشاء. اللهم اثبت قلوبنا على الدین, اللهم اصرف قلوبنا الى الدین. زیغ القلب کا کیا مطلب ہے؟ زیغ القلب کا ذکر آیا کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے, دل ان کے ٹیڑے ہو چکے ہیں, اچھی بات بگاڑتے ہیں. اب دیکھو مولا علی کسی ایک موقع سے کہا گیا, اس کو پورا وہ ایک مورال بنانا چاہتا ہے اور ایک اہل سنت کو برا بلا کہنے کا سبب بنا رہا ہے, زیغ القلب میں مبتلا ہے. صاف ستھری جماعت اہل سنت ان پر حملے کہ ان کی بڑی کوتاہی چلتی ہے, اور ایک ایسی جماعت جن کا کوئی چیز محفوظ نہیں ان کی تائید و حمایت طریقے سے کرتا ہے, زیغ القلب میں مبتلا ہے, دل ٹیڑا ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ بٹن پٹی اس طرح ہو جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں, کوٹ, واسکٹ, صدری, عبا, شیروانی, تو پھر کہتا ہوں کہ دو خطرے آئیں گے. ایک یہ کہ کبھی کبھی, اور ایک یہ کہ یہ پرانا ہے. تو پرانا شراب بھی حرام ہے اور نیا بھی حرام ہے, اور جو سال میں ایک دفعہ شراب پیے وہ بھی شرابی ہے, اور جو روزانہ پیے وہ بھی شرابی ہے. اور یہ دعا کرے, ربنا لا تزغ قلوبنا, زیغ القلب مانا خلاف سنت چلنا, بعد از ہدیتنا, جبکہ آپ نے ہماری ہدایت دی یعنی سنت کے مطابق چلایا. تو صحیح مسئلہ ہدایت ہے, جیسے بٹن پٹی کا صحیح ہونا, مرد کے شلوار کے پانچوں کا ٹخنوں سے اوپر ہونا اور سر ڈھک کے رکھنا, بیویوں کا پردہ کرنا, بال اور جسم پر پہنا ہوا کپڑا بھی اجانب کو نہ دکھانا, یہ ہدایت ہے. تو جب دل صحیح ہو تو ہدایت نصیب ہے, اور جب آپ نے صحیح مسئلہ چھوڑ دیا تو یہ زیغ القلب ہے. یہ بھی خطرہ ہے کہ صحیح مسئلے پر عمل نہ کرنا, اندیشہ ہے کہ زیغ القلب میں مبتلا ہو جائے. ہم نے اپنے بعض رفقا کو, علماء کو سلوا کے دے دیے کہ یہ ہمارے ساتھ رہتے اور میں مسئلہ بیان کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مسئلہ دل سے قبول نہ ہو اس پر عمل مشکل ہوتا ہے. پھر کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے کہ پھر الٹے جو ہے نا بٹن پٹی لگی ہوئی ہے, تو ہم نے 100 جوڑے سلوا کے دیے, اس کا شکر تو یہ تھا کہ قطعاً آپ برداشت نہ کرتے. تو یہ ہے قرآن کا زور جو ماننے والوں کو کیسے پختہ کرتا ہے, خبردار کہ ادھر ادھر ہو گئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے پروردگار نہ ٹیڑے فرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دیا ہمیں. ہدایت تو مل گئی ہے آپ کو کہ مسجد سے گزرنا منع ہے, پھر گزرتے ہو, تو زیغ القلب کا اثر ہے. ہدایت تو مل گئی ہے آپ کو کہ صفوں کی شکل میں بیٹھا کرو, صفے بنانا جماعت سے پہلے سنت طریقہ ہے. اذان کے وقت طہارت خانے مت جاؤ, پہلے یا بعد میں جاؤ. پہننے میں جوتے یا جرابہ موزہ دایاں اول ہے, اتارنے میں بایاں پہلے ہے. مسجد داخل ہوتے وقت دایاں آگے کرو اور نکلتے وقت بایاں آگے کرو. تو یہ سب مسائل آپ کو بتا دیے نا, ہدایت ہے. آپ اس کے خلاف کریں گے تو زیغ القلب میں مبتلا ہے, یاد رکھ. پیغمبر نے ابو سعید کو کہا بہترین اجرت وہ ہے جو تم نے قرآن پر لی بخاری، سب سے حقدار اجرت وہ ہے جو تم نے قرآن پر لی، یہ ہدایت ہے. وہ فتاوی، وہ تحریرات بعض سلف و خلف کے جس میں اس کو ناجائز کہا ہے وہ قابل عفو ہے. اللہ نے ہمیں زیغ القلب سے بچایا اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن خانی پر قرآن شریف پڑھنے والے طلباء کا اعزاز و اکرام کرنا اور خوب لفافے بھر بھر کے دینا اور تراویح کے حافظ کو تو ایسا مالا مال کرنا کہ ایک طرف قاری محی الدین کو ڈالے اور دوسری طرف نوٹ ڈالے تو یہ بھی کم ہوگا. اور پورے عالم کے حفاظ کی تقریم و تعظیم میں کراتا ہوں، کہتے ہیں فلاں بھی تفسیر پڑھا رہا ہے اس کو بڑا برا. میں نے کہا وہ ہے کیا چیز، کون ہے وہ؟ پدی پدی کا لپڑ دپڑ شوربہ. اپنے اندر غیرت پیدا کرے، اس حدیث کا جواب دے. 1400 سال تاریخ میں بخاری میں اس جگہ لکھا ہے کہ کسی نے بھی تعلیم کی اجرت کو ناجائز نہیں کہا ہے. تعلیم اور تقریب برابر ہے. تعلیم ان کی ضرورت ہے، ہمارے ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم قرآن خانی کے قائل اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے آبا و اسلاف نے قرآن شریف پڑھا اور پڑھایا ہے. تراویح میں عہد صحابہ سے قرآن پورا پڑھا جا رہا ہے اور لوگ ان کو اعزاز و اکرام کرتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا اور ایسا، میں کہتا ہوں شرم کرو. دنیا موجودہ کا سب سے بڑا مفسر آلوسی ہے اور وہ روح المعانی میں ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلًا کے نیچے لکھتے ہیں وذکروا فی المنع احادیث لا تصح. ممانعت کی جملہ روایات صحیح نہیں ہے. وقد تزافرت اقوال العلماء على جواز ذلک. میں نے اپنے تفسیر روح المعانی پر اس جگہ لکھا وقد صح الحدیث فی البخاری و مسلم بامکن متعددہ باسانید صالحہ عن ثقات ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. یار جی فلاں تفسیر پڑھا رہے نیٹ پر، وہ پریدا مڑا بے خریتا گورا پساراش پہ دے بس تفسیر پڑھاؤ گی. دے پہ تفسیر نہ چپ تحریف ہم نے پوئی گی ناخواہ سے آدر آ بادر با آ با با دا کر جو مزا. قرآن اس مقصد کے لیے ہے. دیکھو ایک خلاصہ بات آج سنو، شاید اس سے پہلے نہ ہوئی ہو اور آئندہ ہوتی رہے گی. ایک تفسیر قرآن بر روایت ہے، وہ تو متعین ہے. تو یہ تو روایت بخاری میں ہے. تم سے تو وہ قادیانی اچھا تھا کہ وہ کہتے بخاری کو تو نہ چھوڑو. اس میں کہا نا نغمے میں، جہاد کے خلاف نغمے میں، اور دوسری تفسیر بے درایت ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ اتنا بڑا قرآن نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا گنجینہ ہے، عقائد و اعمال صالح کا خزینہ ہے، جس کی تفسیر نہ خدا نے کی نہ رسول نے کی نہ ابو بکر نے کی نہ عمر نے کی نہ عثمان نہ علی نے، کیوں؟ مل جواب ایہا الطلاب وان لم تجیبوا فتکونون خان خراب. جواب یاد رکھو. جہاں تک روایات کا تعلق ہے وہ سقیم اور صحیح دونوں طرح منقول ہے. مثلا ابن عباس کی تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس زیر نظر ہے اور منظور فی ہے، لیکن ابن عباس کی جو روایات بخاری و مسلم میں و صحاح میں وہ بلا شبہ تفسیر قوی. دوسری تفسیر جو ہے وہ ہے
تفسیر بالدرایہ، یہ پورا عالم جس کے لیے قرآن آیا، یہ پوری امت دعوت و اجابت عہد میمون سے لے کے الی یومنا ھذا و الی یوم القرآن قیامہ، یہ جتنے احوال ہیں یہ تفسیر قرآن ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، جب آیت نازل ہوئی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو قوت تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ طاقت توانائی کو کہتے ہیں، اور صحابہ نے کہا مَا الْقُوَّةِ، کیا ہے وہ؟ آپ نے کہا ہُوَ الرَّمْيُ، دور سے مارنا. تو میزائل نکل آیا یا نہیں؟ بیڑا یہی کھڑا تھا کراچی میں، اور یہاں سے تورا بورا پر فائر ہو رہا تھا، اور ایڈمیرل نے بہت دفعہ کہا کہ اجازت دو تو 10 منٹ میں ڈبو تھا، لیکن قاتل جمعہ اور دیگر ناروا لوگ اور وہ ملک و ملت کا سوداگر مود شر، جس کو لوگ مشرف حسن میں مود شر، اس نے اجازت نہیں دی، ورنہ دنیا یاد رکھتی کہ پڑوسی مسلمان ملک پر بمباری ہو رہی ہے اور پاکستان مدد کر سکتا تھا اور نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، طالبان نے خوب کہا، ایک ہی ملک ہمارا حامی تھا وہ بھی ڈر گیا، اللہ ہمارے حامی ناصر و حافظ ہے. اس زمانے کے دیکھو جنگ اخبار. بس سنو یار، بات تو سنو نا، ایک تفسیر ہو گئی، دیکھ دوسری دیکھو. سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ملکہ سبا بلقیس کا تخت بڑا عجیب ہے، ولہا عرش عظیم، آپ نے کہا ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے پہنچنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں ہونا چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِينَ، ایک موٹے تازے صاحب دا کناٹو، ہاں ڈبل بیرل اور ڈبل ٹینک، لگا پیرا اڑی دلیو. افریت مانا موٹا تازہ، ہر چیز موٹے کی بیتول ہوتی ہے. بس زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں، بس خادمین بھی ایسے ہو گئے، آئی بانے لگا اڑی دلی جی. تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ تو فضول آدمی، دربار ختم ہونے تک جیسے مجھے کوئی کہے جتنی دیر میں آپ تفسیر روکیں گے میں یہ کام کر چکا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جتنی دیر میں آپ آنکھ جھپکیں گے دستر کے پرپ کے راڑم دتا. سلیمان نے یوں کی آنکھ جھپکائی، فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، سلیمان نے کہا یا اللہ تیرے بڑے احسانات یہ بھی ہے. میں پوچھتا ہوں اس آیت کی تفسیر پیغمبر نے کیوں نہیں کی، اور صحابہ نے کیوں نہیں پوچھی، اور تابعین و اتباع کیوں اس میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایجادات سائنس کے ذریعے قرب قیامت کی تفسیر ہو جائے گی. ہر چیز کو ہم نے نہیں چڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھو میری بات کو، وقت آئے گا لیکن پھر میں ہوں گا نہیں، جب تم پکڑے جاؤ گے گھیر لیا، جب غیرتی عالم ہوں گے تب، بے غیرت کو کوئی گھیر سکون ہو تو ایسے گھیرا ہوا ہے. اچھا پرتکتے پرونی سے جگہ ڈیرا قرآن کریم میں ایسے علوم ہیں، احکام اوامر و نواہی، امثال اور متعلقہ قصص و اخبار، یہ تو 100% بیان ہوئے، لیکن قرب قیامت سے متعلق، ہر دور اور ہر زمانے سے متعلق علوم قرآن وہ 100 کے 100 ایسے سربستہ ہے. بالکل بالکل بند، ابھی نہیں کھولنا ہے، چھوڑے سے. یہ سبق سب کے لیے نہیں ہے، وہ جو عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، جو علم اور قرآن کے مقام مرتبے سے واقف ہو. اس واسطے اللہ سے دعا ضروری ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑے نہ فرما جبکہ آپ نے ہمیں سیدھا کیا ہدایت دی ہے. بس دل بالکل ٹیڑے, ایسی جب بات شروع کر دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے یا اللہ اس کے منہ پر یہ الفاظ آئے کیسے. زیغ القلب میں مبتلا ہے. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور دیجئے ہمیں اپنے ہاں سے رحمت اور مہربانی. دایا رحمت اور مہربانی ہے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھنے بیٹھے. آپ تو ہم وقت قرآن کے انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, علم قرآن اور محاسن اعمال سے مالا مال فرمائے. یا جس فقیر بھی بہت سارے عوارض و امراض کے درمیان میں قرآن کے لیے ہر وقت تیار ہے. اللہ کا یہ رحمت خاص مہربانی ہے رب العالمین کی. ایک زمانے میں بزرگوار محدث سرحد مولانا سنجان رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, ان کے ساتھ حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب تھے استاذ العرب والعجم, اور مجھے کہا پریدا تفسیر سڑیا لگ تفسیر علی کلی چھوڑو تفسیر پڑھانے کو, چلے ہمارے ساتھ ترکی مصر شام عراق فلاں فلاں. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ ایک فون آیا کوئٹے سے, ہمارے محسن دوست پورے عالم میں نوادرات اور مخطوطات کا امام قاری احسان صاحب کا, کہ سیب تفسیر کے دن قریب ہے اور پورے سال محنت کر کے 6 نایاب تفسیریں آپ کے لیے تلاش کی اور علی یوسف کوچ کے حوالے کی. کچھ گھنٹوں بعد گاڑی پہنچ رہی ہے, وہ پہلے مجھے کہیں گے پھر میں فون کروں گا تو عبدالغفار حافظ عبدالغفار صاحب سلمہو تیار رہے. میں نے ان بزرگوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ کو اجازت نہیں. میں نے کہا ہم اپنے اختیار میں نہیں, یہ اختیارات صرف ملیک مقتدر کے پاس. اللہ, ہم نے پورے عالم کو چھوڑا ہوا ہے سوائے حرمین شریفین جو ایمان کا مرکز ہے. ترکت اللات والعزا جمیا کذالک یفعل الرجل البصیر رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور. ماں ہر چخوان دیں فراموش کر دیں الا حدیث یار کے تکرار می کنے. ہم اپنے اختیار میں نہیں ہیں, سانس خراب ہے بیمار ہو سلینڈر لگ رہے ہیں. میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ابھی جنازہ تو نہیں نکلا ہے. ہمارے مشائخ قرآن مولانا پنجپیر مولانا شم عبدالحادی شاہ منصور شیخ الماقول والمنقول مولانا عبداللہ, یہ تمام وہ اکابر و اسلاف ہیں جنہوں نے الی الموت قرآن کا درس دیا ہے. دستور یہ ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے اگلے سال پھر آ کے بیٹھ جائے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ امام مجاہد نے اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے پتہ نہیں 30 مرتبہ کتنی مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہے. اب ہمارے ایک دو سال پڑھ لیتے ہیں پھر مجھ سے کہتے ہیں جی میں نے تفسیر پڑھی ہے, تو اب میں کیا کروں. تو میں اس کو کبھی کہتا ہوں بس تکیہ مسجد میں رکھو اور ٹیک لگاؤ کا شیخ و تفسیر آ گیا. اور کبھی اس کو کہتا ہوں کہ گڈے دل شروع کر ڈانس کا واؤ وہ لے لوں. تجھے یہ باتیں یاد نہیں ہے کہ اس علم سے کوئی سیر ہوتا ہے؟ یا میرے سامنے بیٹھو میں آپ سے چند آیات پوچھتا ہوں, بے شک اگر آپ نے جواب دے دیا تو جو آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں. تو بہ اے پروردگار نہ ٹیڑے فرما ہمارے دل بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دی ہمیں, اور دیجئے ہم کو اپنے پاس سے رحمت، انکا انت الوہاب، وہاب بہت کچھ دینے والا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی 12ویں صدی ہجری میں نجد کے اندر ظاہر ہوا، اور آگے چل کر حرمین شریفین میں کچھ زیادتی اور بے ادبی کی، اگرچہ آگے چل کر ان کے ساتھ معاہدہ کرنے والے شاہ عبد العزیز اور ان کے خاندان نے وہاں حکومت قائم کی اور بدعت کے نحوست میں ترکیہ کے اختیارات ختم ہو گئے، اور اب بھی مسئلہ اور تعلیم آل شیخ ان کو کہتے ہیں، ابن عبد الوہاب کے بیٹوں کو، اولاد کو، اور شاہی خاندان جو ہے یہ ان کے ہوں گے، شاہ عبد العزیز اور شاہ سعود کے لوگ، اور مسئلہ ان کا چلے گا، آج بھی شیخ الاسلام ان کو وہ کہتے ابن عبد الوہاب کو، بڑی بڑی جلدیں لکھی، لیکن ان کے بھائی نے کتاب لکھی لمعۃ الشہاب فی ترجمۃ ابن عبد الوہاب، وہ اصل ہے، اس نے اس کی تمام کمزوریوں کو تائیں نقل کی۔ علماء دیوبند، اکابر علماء نے ہمیشہ ابن عبد الوہاب پر ناراضگی ظاہر کی، امام العصر مولانا انور شاہ فیض الباری جلد اول صفحہ 117 پر لکھتے ہیں، اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم، نا پوئے سڑے ہو، بلید خر سڑے ہو، قلیل العلم یتسارع الی تکفیر المومنین ولا ینبغی ان یکتحم فی ھذا الوادی الا من کان متقنا عارفا بوجوہ الکفر و اسبابہ۔ ہمارے بزرگوں نے تو ناراضگی کی، شیخ الاسلام نے بھی، حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب نے بھی الشہاب الثاقب کے اندر ان سے برأت کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے وہ نہیں ہے پیشرو، اور تمام اکابر ہند اور علماء دیوبند نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے توحید و سنت کی خدمت کی ہے۔ بدعتیوں کا یہ کہنا کہ مولانا شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا ترجمہ ہے، نری جہالت اور بے خبری۔ شاہ اسماعیل اور ان کے درمیان نہ کوئی ملاقات ہے، نہ اس وقت کوئی تحریر شائع ہوئی، شاہ اسماعیل خود علم کا ایک عظیم بحر زخار تھے۔ وہاب، تو بعد میں جو لوگ آداب میں کمی کرتے تھے ان کو کہتے تھے وہابی، حالانکہ ان کا باپ عبد الوہاب تھا، بیٹا تو محمد تھا، تو یہ نام بھی غلط رکھا گیا۔ عبد الشکور دین پوری کہتے تھے، میں گاڑی میں ریل میں بیٹھا ہوا تھا، کراچی جا رہا تھا، ایک آدمی نے مجھ سے کہا آپ کہاں جا رہے، نہیں آپ نے کہاں علم پڑھا ہے، میں نے کہا ہندوستان، کہاں رہتے ہو، میں نے کہا پاکستان، کہا آپ وہابی تو نہیں، کہا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں، انک انت الوہاب۔ تو اب بڑے واقعات ہیں لیکن پڑھیں گے کیسے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، اے پروردگار بے شک آپ اکٹھے کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس کے آنے میں شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے عہد و پیمان کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو سب ہے، لیکن پیغمبر مرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر نبوت ختم ہے، کوئی نئے نبی نہیں بھیجے گا وعدہ خلافی نہیں کرے۔ اس مسئلے کو امتناع نظیر و امکان کذب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس پر سیر اصل باز دیکھنی ہو تو شیخ الہند کی کتاب جہد المقل فی المعز والمذل دیکھنے کی۔ اور قرآن کے غیر مخلوق ہونا صفت من صفاتی و کلام اللہ ہونا، اس میں مولانا ادریس کاندیلوی کی کتاب الکلام الموثوق بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، تفصیلی نظر ڈالی گئی. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخر. ان شاء الله مزید چلیں گے پھر، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اب حاض زیادہ ہے، عاجز و فقیر تھک گیا. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. صلى الله تعالى. ایک شخص بینک ملازم ہے اور گھر کا واحد کفیل ہے. اصل میں بینک کی تنخواہ کو حرام کہنا جائز نہیں ہے، ہاں نامناسب ہے، کیونکہ وہ اپنے محنت اور وقت دینے کا صلہ لے رہا ہے. کیا رمضان میں تہجد کی نماز وتر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں جب خارش ہو تو پڑھو، تاکہ ظاہر ہے ہم تو آپ کو اتنا پاؤڈر اور خارش کا مسالہ نہیں دے سکتے، تو آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کے جسم کو آرام آ جائے. باقی 20 رکعت تراویح، 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت نماز تہجد ہے، ملا کر کے تراویح پڑھی گئی. دیکھیے انور شاہ محدث اور فقی کی کتاب فیض الباری جلد 2 صفحہ 420. رمضان کے علاوہ وتر کے بعد رات کو تہجد پڑھنا ہے؟ نا، یہ مسئلہ رمضان کا تھوڑا ہی ہے، بس